تقدیر 29 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ کابل میں ایک اور بڑا حملہ، اس مرتبہ ہدف ایک فوجی اڈہ بنا۔ سال کے پہلے ہی مہینے میں حملوں میں اضافہ کیوں؟ تجزیہ کار بولا،
انٹیلیجنس شیئرنگ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان یا بہت کم ہے یا بالکل ہے نہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع ایک فوجی اڈے پر حملے میں 11 افغان سیکیورٹی اہلکار اور 4 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ حکام نے ایک حملہ آور کی گرفتاری کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کر لی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
افغانستان کی ملٹری اکیڈمی کے قریب ہی واقع فوجی اڈے سے آج صبح 5 بجے دھماکوں اور شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان جنرل دولت وزیری نے بی بی سی کو بتایا کہ حملے میں 16 فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 5 میں سے 2 حملہ آوروں نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا اور 2 کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا، جبکہ 1 حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان حکام کے مطابق حملہ آوروں کے قبضے سے 4 کلاشن کوف، 1 خود کش جیکٹ اور 1 راکٹ لانچر بھی برآمد ہوا ہے۔
2 دن پہلے کابل میں وزارت داخلہ کی پرانی عمارت کے قریب طالبان کی طرف سے ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے حکام نے کہا ہے کہ بچوں کی فحش فلمیں بنانے میں آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب سب سے آگے ہے۔ ان واقعات کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ عمران حیدر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سلسلے میں 1 درجن سے زیادہ مقدمات درج کر کے متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہی ہے۔ عمران حیدر نے مزید کہا،
ایکچولی ہمارے پاس نا مطلب ڈفرینٹ یا انٹرپول سے ہمارے پاس جو ہے انفارمیشنز آتی رہتی ہیں، کیونکہ جو وہاں کے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ رپورٹ بیک کرتے ہیں اپنی ایجنسیز کو، تو وہ جو مٹیریل ڈسٹریبیوشن ہے وہ جب کیس ہوتی ہے پاکستان سے تو انٹرپول کے پاس سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ جی اس جگہ سے جو ہے نا یا اس آئی پی سے انفارمیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں۔
دوسری جانب پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے مردان میں کمسن بچی آسما کے ساتھ جنسی تشدد کے بعد قتل کا از خود نوٹس لیتے ہوئے کل یعنی منگل کا روز سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں صوبہ خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی عدالت میں پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 12 سالہ لڑکی طیبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور اس کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے خاموش مظاہرے کے موقع پر ان واقعات کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
بالکل، دیکھیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بہت افسوسناک واقعات روزانہ دن بدن ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم اب حیران ہیں کہ ہم کس کس واقعے کو کس طریقے سے دیکھیں، حالانکہ یہ اسٹیٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ہماری عدالتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس لاء موجود ہے بٹ شاید وہ لاء جو ہے وہ اس قسم کے جرائم کے لیے میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے بہت جو ہے وہ سخت ترین سزا جو ہے وہ متعین کرنی پڑے گی اور پبلکلی یہ سزا جو ہے ہم لوگوں کو دینی پڑے گی۔
دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 12 سالہ لڑکی طیبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں لڑکی کا بھائی بھی شامل ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر لاڑکانہ میں ایک پولیس افسر کی گاڑی سے ٹکر لگنے سے 2 نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ افسر نشے کی حالت میں تھا اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ایس ایس پی لاڑکانہ تنویر حسین تنیو نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ گزشتہ شب 11:30 بجے کے قریب ولیداد تھانے کی حدود میں رائس کنار کے کنارے پر پیش آیا ہے۔ سب انسپکٹر علی مرتضیٰ جو نشے کی حالت میں تھا کہ گاڑی قابو سے باہر ہو کر ایک کھمبے سے ٹکرا گئی اور الٹنے کے بعد کرکٹ کھیلنے والے نوجوانوں پر چڑھ گئی۔ ایس ایس پی کے مطابق اس حادثے کے نتیجے میں 2 نوجوان 19 سالہ اعتبار علی دایو اور 18 سالہ غلام حیدر سومرو ہلاک جبکہ 6 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں چانکا اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی تنویر حسین کے مطابق سب انسپکٹر پولیس لائن میں تعینات تھا، جس کو پولیس کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے اور حراست میں لے لیا گیا ہے۔
انٹرنیٹ پر ورزش کے معمول کا ریکارڈ رکھنے والی ایپ سٹراوا نے دنیا بھر میں متعدد فوجی اڈوں کے نقشے جاری کیے ہیں۔ یہ نقشے سٹراوا استعمال کرنے والے فوجی اہلکاروں کی ورزش کی تفصیلات ایپ پر شیئر کرنے کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ جن فوجی اڈوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان میں سے کئی شام اور عراق میں خفیہ مقاموں پر واقع ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار فروخت کرنے والے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آسٹریلوی حکومت نے کمپنیوں کے لیے اربوں ڈالر کی ادھار اسکیم بھی شروع کی ہے۔ ادھر انڈیا کے شمالی ریاست اتر پردیش میں مسلمان اور ہندو گروہوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. مقامی پولیس نے 112 افراد کو بھی حراست میں لیا ہے. دونوں مذہبی گروہوں نے تشدد کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر، تجزیاتی موضوع پر پہلے نظر کرتے ہیں. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج پیر کو ایک فوجی اڈے پر حملے میں 11 افغان سیکیورٹی اہلکار اور 4 حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں. حکام نے ایک حملہ آور کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا ہے. اس سے پہلے کہ تجزیہ آئے، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سماعت فرمائیے فراز ہاشمی کی زبانی.
افغانستان کی ملٹری اکیڈمی کے قریب ہی واقع اس فوجی اڈے سے پیر کی صبح دھماکوں اور شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں. وزارت دفاع کے ترجمان جنرل دولت وزیری نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس حملے میں 16 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں. ان کے مطابق 5 میں سے 2 حملہ آوروں نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا، جبکہ 2 کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا. ان کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے قبضے سے 4 AK-47 بندوقیں، 1 خودکش جیکٹ اور 1 راکٹ لانچر برآمد ہوا. شدت پسند گروہ کی نیوز ایجنسی اماق کے مطابق یہ حملہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے کیا ہے. بی بی سی کے کابل میں موجود نامہ نگار محفوظ زبیدی نے بتایا کہ حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 5 بجے ہوا. گزشتہ 2 دنوں کے درمیان کابل کے ہوٹل اور پھر ایمبولینس میں دھماکے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. 2 روز قبل ایمبولینس کے ذریعے کیے جانے والے حملے میں 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. افغان ٹی وی تلو نیوز نے صدارتی ترجمان کے حوالے سے کہا ہے کہ کوئی بھی حملہ آور اکیڈمی کے پہلے دروازے سے آگے نہیں بڑھ سکا اور اس حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو سیل کر دیا. دولت اسلامیہ نے گزشتہ ہفتے بین الاقوامی ادارے سیو دی چلڈرن پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جبکہ ایمبولینس پر حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. اس سے قبل یہ اطلاعات تھیں کہ حملے کا نشانہ مارشل فہیم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے. طالبان اور دولت اسلامیہ اب اپنی تمام تر توانائیاں کابل میں حملہ کرنے پر صرف کر رہے ہیں. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ملک میں سیکورٹی افواج کی طرف سے پیش قدمی کے جواب میں کیا گیا ہے. حکام کے مطابق امریکہ کی جانب سے کی جانے والی فضائی کارروائیوں نے طالبان کو صوبہ ہلمند کے کچھ حصوں سے پیچھے دھکیلنے میں مدد دی ہے. حکام کے مطابق ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شدت پسندوں نے دارالحکومت پر زیادہ بہتر طریقے سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو، جس کا مقصد حکومت کے اعتماد کو کم کرنا اور دیہی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بجائے بین الاقوامی توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانا ہو. افغان انٹیلیجنس کے سربراہ نے اتوار کو کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ملک میں ہونے والے حملوں میں تیزی امریکہ کی جانب سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا رد عمل ہے. خیال رہے کہ امریکہ اور افغانستان پاکستان پر شدت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں، جس کی پاکستان نے ہمیشہ سے تردید کی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے افغانستان میں ہونے والے حملوں میں آئی شدت کے بارے میں بی بی سی پشتو سروس کے داؤد اعظمی سے بات کی. جاننا چاہا کہ حملہ آوروں کی حکمت عملی کیا لگتی ہے، بظاہر وہ چاہتے کیا ہیں.
دقیق فگر تو نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں درجنوں حملے ہوئے ہیں اور کابل میں اور صرف کابل میں 10 کے لگ بھگ حملے ہوئے ہیں اور سم اور ان میں سے کچھ بہت خطرناک تھے، یعنی 20 لوگ، 30 لوگ، آتا 50 لوگ، اور یہ آخری حملہ جو ہوا کل اس میں تو 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں صرف کابل میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں.
تو ایسا داؤد اعظمی کیوں ہوا ہے، یہ سرج یا اضافہ کیوں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اچانک ہی کیوں، اور داعش بھی اور طالبان بھی مبینہ طور پر دونوں کے اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے، یہ کیا ہے؟
ایک بات تو یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ طالبان کی کارروائی شہروں میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ دیہاتی علاقوں میں سرد موسم کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حرکت نہیں کر سکتے یا باہر رات نہیں گزار سکتے، تو ان کی توجہ شہروں کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دو یا تین سالوں کے دوران ہم نے ایک نئے گروپ کا ظہور دیکھا، داعش یا اسلامی دولت نامی، تو اب ایک کی جگہ دو گروپس ہیں جو شہروں کو ٹارگٹ کیا کرتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ نے افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے، تو افغانستان میں امریکی افواج اور افغان افواج کی ہوائی حملے بھی زیادہ ہوئے ہیں، ان کی کارروائیاں بھی زیادہ ہوئی ہیں، اور بہت سے طالبان کو انہوں نے مارا بھی ہے، تو یہ قسم سے طالبان کا ریئیکشن بھی ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی ہے کہ ان حملوں اور بمباریوں کا ہم پر اتنا اثر نہیں ہوا ہے اور ہم اب بھی استطاعت رکھتے ہیں کہ کابل میں حملے کر سکے۔ تو یہ قسم سے ایک کوشش ہے دونوں طرف سے کہ خود کو طاقتور ثابت کر لے، یا کم از کم عوام کی نظر میں خود کو طاقتور ثابت کرے۔
تو کیا ابھی، چونکہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا امریکی صدر کا، تو میں ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا پاکستان کے سلسلے میں، تو پاکستان اور امریکہ میں بظاہر کافی کشیدگی نظر آئی، افغانستان میں جو یہ حملے ہوئے ہیں ان میں جو شدت آئی ہے، اس کا کسی بھی طور پر جو اضافہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے کوئی تعلق ہے؟
اب افغان حکام تو عمومی طور پر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حملوں میں شدت اس لیے آئی ہے کہ طالبان کی جو پناہ گاہیں ہیں پاکستان میں وہ ایکٹیو ہیں، وہ فعال ہیں، وہاں پر ان حملوں کی پلاننگ ہوتی ہے، اور جو مٹیریل ہے ایکسپلوسیو سے وہ بھی وہاں سے آتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ پاکستان تو ظاہر ہے ان سے انکار کرتا ہے، لیکن حملوں کی شدت اس طرف بھی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ یا تو نہیں ہے یا بہت کم ہے، کیونکہ اس طرح کے حملوں کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور حملہ آوروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال ہوتا ہے، مواد، کارتوس، گولہ بارود اور ایکسپلوسیوز کا انتقال اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر انٹیلیجنس ٹھیک نہیں ہو یا انٹیلیجنس شیئرنگ یا گیدرنگ یا کولابوریشن نہ ہو تو پھر تو حملہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان حملوں کی کامیابی کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان یا بہت کم ہے یا بالکل ہے نہیں۔
یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے داؤد اعظمی۔ میں نے اسی موضوع پر مصنف و تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بھی بات کی، جو افغانستان، اس کی سیکیورٹی اور وہاں پر سرگرم قوتوں کے موضوع سے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ایسے حملے جو ہوئے ہیں یا جن میں اضافہ ہوا ہے، ان کو روکنے یا ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گی؟
میرے خیال میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان کوآرڈینیشن موجود نہیں ہے، اور پھر یہ آرمی بہت سارے پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کو جواب دہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا کوآرڈینیشن انٹرنیشنل فورسز جو افغانستان موجود ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو اسی خلا کی وجہ سے دہشت گردوں نے موقع سے اس کیا اور پے در پے ان کے اوپر حملے کر دیے۔
ٹھیک ہے، تو دوسری طرف جو امریکہ کی فوجیں ہیں یا نیٹو کی فوجیں ہیں، وہ خود کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہاں شدت پسندوں کے خلاف کامیاب جنگ کر سکیں، انہیں ٹھکانے لگا سکیں؟
بالکل اس پوزیشن میں ہے اگر وہ چاہے۔ ابھی تک تو انہوں نے، چونکہ افغان آرمی کو رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہے 2014 میں، اور اس وقت سے لے کر افغان آرمی انڈیپینڈنٹ آپریشن کر رہی ہے، اگرچہ ایئر سپورٹ انٹرنیشنل فورسز ان کو دے رہی ہے، مگر افغان آرمی کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر مختلف وار لارڈز اور مختلف پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز نے اپنے بندے لگائی ہے، جو کہ وہ مشکل 6-6 مہینے ٹریننگ لے کر آرمی میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اچھا، ذرا ایک اور پہلو پہ غور کریں موسیٰ خان جلال زئی صاحب، پاکستان اور امریکہ کے مابین اس وقت جو کشیدگی دکھائی دیتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بعد, اس کے سبب افغانستان کی سیکیورٹی پیراڈائم یا سیکیورٹی کے نظام پر کتنا اثر پڑا ہے؟
کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر اس قسم کے حملے نہیں کر رہے ہیں اور نہ وہ کریں گے, اور نہ ہی کوئی ایسی خاص دہشت گرد گروپ کو سپورٹ کر رہی ہے جو کہ تاکہ امریکہ کو وہ یہ دکھا سکے کہ اگر پاکستان کو انہوں نے اہمیت نہیں دیا یا ان کا سٹیک جو ہے وہ نہیں رکھا تو وہ یا افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتے. پاکستان تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. افغانستان کے بد امنی سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہے ہیں. پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہے سینٹرل ایشیا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, راستہ بند ہے. تو پاکستان اور چائنا کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ اس خطے میں خوشحالی آ جائے.
یہ تھے مصنف و تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. افغانستان متعلقہ خطے میں طالبان کے امور سے متعلق ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. جاننا چاہا کہ افغانستان کے تازہ حملوں میں داعش یا طالبان کے مابین کسی بھی قسم کا کسی بھی سطح پر کوئی تعاون یا تعلق ہے؟
میری جو معلومات ہیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہے یا تعاون ہے. یہ تو آپس میں جنگ کرتے رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے. کچھ طالبان جو ہیں وہ اپنی تحریک کو چھوڑ کے داعش میں شامل ہو گئے ہیں, اور طالبان کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے اور انہوں نے بار بار اس کا اظہار بھی کیا ہے. میرے خیال میں تو ایک مقابلہ ہو رہا ہے آپس میں کہ کون زیادہ حملے کرتا ہے. ایک دن طالبان حملے کرتے ہیں, اس کے اگلے روز سے داعش والے کرتے ہیں.
اچھا, اگر ایسا ہے کہ ان دونوں میں کوئی اشتراک نہیں ہے, کوئی تعاون نہیں ہے, تو پھر ایک ہی وقت میں دونوں کے حملوں میں اضافہ چیما ندارت سر؟
دیکھیں, طالبان کے حملے تو کبھی رکے نہیں ہیں. داعش والے جو ہیں وہ اپنی طاقت کے مطابق اور حالات کے مطابق حملہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی جو حملہ ایک جلال آباد میں داعش نے کیا, ذمہ داری قبول کی, وہ سیو دی چلڈرن فنڈ ایک این جی او ہے اس کے دفتر کے اوپر, وہاں پہ اور بھی دفاتر ہیں, تو اس کو نشانہ بنایا گیا. یہ کوئی میرے خیال میں فوجی ہدف نہیں ہے. لیکن طالبان کے جو حملے ہوتے ہیں, جس طرح آج ایک حملہ تو داعش نے کیا ہے جو ملٹری اکیڈمی پہ ہوا, لیکن اس سے پہلے جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل یا جو وزارت داخلہ کے باہر حملہ کیا, تو اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر فوجی اہداف ہیں, وہاں پہ سرکاری ملازم ہیں, وہاں پہ پولیس ہے, فوج کے لوگ ہیں.
ذرا رحیم اللہ یوسف زئی اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ داعش اور طالبان کے جو جنگجو یا حملہ آور ہیں, گروہ ہیں, یہ گروہ ہیں کون کون سے سر؟
دیکھیں, داعش کے بارے میں تو معلومات بہت کم ہیں.
صحیح.
اور اس میں جو اکثر جنگجو تھے وہ پاکستانی طالبان تھے, جو اپنے جو قیادت سے ناراض ہوئے, اختلافات آئے اور وہ اس میں شامل ہو گئے. اور اس میں کچھ افغان طالبان بھی ہیں, لیکن ان کے تین چار امیر یک کے بعد دیگر وہ مارے گئے ڈرون حملوں میں, اور ابھی انہوں نے کسی نئے امیر کا بھی اعلان نہیں کیا ہے, تو ان کو کافی نقصان ہوا ہے. اور اس میں میرے خیال میں یہ جو پاکستانی اور افغان طالبان ہیں, یہ مل کر داعش میں شامل ہونے کے بعد کاروائیاں کرتے ہیں, لیکن ان کا پورے افغانستان میں اثر نہیں ہے. وہ کچھ مخصوص علاقوں میں ہیں, مشرقی افغانستان میں ننگرہار کے صوبے میں یا کنڑ میں, اور شمالی افغانستان میں فریاب اور جوزجان میں ان کے لوگ موجود ہیں. طالبان کا اثر پورے افغانستان میں ہے, اور طالبان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو اہم کمانڈر ہیں وہ ان حملوں کی شاید پلاننگ کرتے ہیں. صدر ابراہیم ان کے ملٹری کمیشن کے سربراہ ہیں, سراج الدین حقانی بڑے اہم ہیں, ملا منان اور گل آغا یہ اہم کمانڈر ہیں, اور یہ میرے خیال میں کاروائیوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں.
تو اس وقت رحیم اللہ یوسف زئی ان کے اہداف ہیں کیا؟ تنگ کرنا, جزوی طور پر قبضہ کرنا, یا ٹوٹل کنٹرول کرنا افغانستان پر, یہ ہے کیا؟
میرے خیال میں ان کو بھی پتہ ہے کہ پورے افغانستان کے اوپر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ اس میں ہے کہ ہم ایک علاقے کے اوپر قبضہ کریں اور وہاں سے ہتھیار ان کو مہیا ہو جائیں, ان کے قیدی رہا ہو جائیں اور پھر یہ اس کو خالی کر دیں, اس لیے کہ قبضہ برقرار رکھنا ان کے خیال میں ان کے فائدے میں نہیں ہے. اور میرے خیال میں مقصد یہی ہے کہ حکومت کو کمزور اور ناکام دکھایا جائے اور امریکہ کی پالیسی کو بھی ناکام بنایا جائے اور افغانستان کی جو فوج ہے, پولیس ہے, اس کا جو مورال ہے اس کو کمزور کیا جائے.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے رحیم اللہ یوسفزئی, اور میرے ساتھ یہاں پر صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسفزئی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, لندن میں موجود رہتے ہیں اور اب تک کی رپورٹوں کو بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے. سمیع یوسفزئی صاحب, آپ نے جو رپورٹیں سنی, جو تجزیہ سنا, اس کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی داعش میں اتنا دم ہے وہاں پر کہ وہ اس قسم کے حملے کریں؟
دیکھیے, داعش کی موجودگی کے افغانستان میں جب سے یہ وجود میں آیا ہے, کچھ پاکستانی طالبان جو ٹی ٹی پی سے ناراض ہو گئی سعید خان کی قیادت, انہوں نے ایک اپنی خود کو داعش کے ساتھ منسلک کیا, لیکن اس پہ کافی شکوک و شبہات ہے کہ واقعاً ان دو سالوں میں, تین سالوں میں داعش میں اتنے دم پیدا ہو گیا کہ طالبان کی طرح حملے کرے. حقیقت یہ ہے کہ چار پانچ ڈسٹرکس ہے ننگرہار صوبے میں, وہاں پہ موجود ہے. شمالی افغانستان میں ایک نان پشتون بیلٹ میں کچھ نان پشتون ایلیمنٹس ہے, انہوں نے اپنے خود کو داعش سے جڑا ہوا ہے, لیکن مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ داعش اتنی مضبوط ہے کہ وہ طالبان کی طرح کارروائیاں کرے. طالبان جو کارروائی کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے 15-16 سال گزاری ہے, ان کا تعلق افغانستان سے ہے. داعش جو ہے نا, ایک تو خود داعش عراق اور سیریا میں ختم ہو چکے ہیں, وہاں سے کوئی امداد نہیں آتی. یہاں پہ وہ کس طرح ہو رہے ہیں تو ہمیشہ داعش کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ طالبان کا یہی اسٹریٹجی ہے, وہ اٹیک کرتے ہیں پھر اٹیک کا کلیم یا اس کا دعویٰ وہ ان کا اپنے ایک خواہش پہ ہوتا ہے کیا کرے یا نہ کرے. جس طرح کے کابل کے ملٹری ایئرپورٹ پر, ملٹری ہاسپٹل پہ پچھلے سال بہت بڑا حملہ ہوا, طالبان نے کیا لیکن طالبان نے کلیم نہیں کیا, لیکن بعد میں ساری انٹیلیجنس جو لوگ پکڑے گئے ان سے ثابت ہوا کہ یہ داعش نے کر دیا ہے.
اچھا, میں اب سمیع سزئی آپ کو مثلث پہ لے جا رہا ہوں, امریکہ افغانستان اور پاکستان کے جو باہمی تعلقات ہیں ان پر. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا طالبان سے لڑے, جبکہ بظاہر ان کی پہلی جنگ پاکستان سے ہوتی نظر آ رہی ہے, تو وہ کیا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے, میرے خیال میں ٹرمپ کی جو بیانات ہے وہ امریکی ملٹری اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے پالیسی نہیں ہے. وہ جو بیانات دیتے ہیں پتہ نہیں کہ وہ پریکٹیکلی کب عملی ہوں گے اور پاکستان کی بابت یا افغانستان کے طالبان کی بابت, لیکن حقیقت یہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل نہ پاکستان کے پاس ہے نہ افغان حکومت کے پاس ہے. طالبان کو امریکہ نے افغانستان سے نکال دیا تھا, ابھی بھی ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ طالبان کو منائے واپس جائے. جتنے بھی طالبان ہیں جن سے میرے ملاقات ہو گئی یا ان سے رابطہ ہوتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت میں اتنے دم نہیں ہے, اندر سے بڑے کمزور ہے, اگر ہم مذاکرات کے لیے جائے تو یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوگا. امریکہ میں دم بھی ہے, وہ ہمیں بھی کچھ دے سکتے ہیں, پاکستان کو بھی سیٹسفائی کر سکتے ہیں, جو اس وقت کابل میں ایک کمزور سیاسی ڈھانچہ ہے اس پر بھی پریشر ڈال سکتے ہیں. تو بالآخر حل جو ہے نا امریکہ کے پاس بھی یہی ہے کہ پیس ہوگا, لیکن مسئلہ یہ کہ امریکہ کب یہ انیشیٹو لینا شروع کریں گے.
اچھا, اب حکمت عملی آپ کو کیا نظر آتی ہے افغانستان کے لیے امریکہ کی, اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ ایک بار پھر وہ بات کرے گا یا حوصلہ افزائی کرے گا, یا آخر میں سارا کا سارا نزلہ پھر پاکستان پر گرے گا اس کا جا کر کے کہ ڈو مور؟
میرے خیال میں پاکستان اس الزام سے جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا وہ بری زماں اپنے خود کو نہیں ٹھہر سکتے, اس لیے کہ اس میں نہ افغان حکومت کی نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بل خود پاکستان میں موجود کافی لوگوں کا یہی رائے ہے کہ افغان طالبان پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہے. یہ کہ کس طرح استعمال کر رہی ہے, کتنی حد تک کر رہی ہے, اس پر ڈبیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن دوسری یہ بھی حقیقت ہے کہ افغان طالبان افغانستان میں ایک حقیقت ہے. ان کو ہرانا شاید اب ناممکن ہے، نہ افغان حکومت کے بس کے بات ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے، نہ امریکہ کے. جو حل ہے وہ واحد یہی ہے کہ طالبان کو ریکنسائل کیا جائے، اس میں حکومت میں یا جو بھی ہے ان کو ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنایا جائے، اس کو یہ گارنٹی دیا جائے کہ اگر پولیٹیکلی اگر آپ انتخابات جیت سکتے یا آ سکتے ایک دو سال کے لیے، کہ انٹرم حکومت بنایا جائے ان کے لیے لے آئے.
سمیع یوسفزئی، بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید چکور کے ساتھ.
پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں کل انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں مد مقابل ہو رہی ہیں. یہ سیمی فائنل جیتنے والی ٹیم 3 فروری کو فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ کرے گی. آسٹریلین انڈر 19 نے آج کھیلے گئے سیمی فائنل میں افغانستان انڈر 19 کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. افغانستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 181 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اکرام علی نے 80 رنز بنائے. جوناتھن مرلو نے 4 وکٹیں حاصل کی. جواب میں آسٹریلیا نے جیک ایڈورڈس کے 72 رنز کی بدولت مطلوبہ اسکور 38ویں اوور میں پورا کر لیا. پاکستان کے بابر اعظم آئی سی سی کی عالمی T20 رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں. وہ ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں 5ویں نمبر پر ہیں. ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کے لیے تینوں فارمیٹس کے علیحدہ کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے جس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. صرف 5 کرکٹر ایسے ہیں جو تینوں فارمیٹس کا کانٹریکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں. نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے ساتھ ہونے والی سہ فریقی T20 سیریز کے پہلے میچ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو 3 فروری کو آسٹریلیا کے خلاف سڈنی میں کھیلا جائے گا. اوپنر کولن منرو جو انفٹ ہونے کے سبب پاکستان کے خلاف آخری T20 نہیں کھیل پائے تھے ٹیم میں شامل کر لیے گئے ہیں. چیلسی اور مینچسٹر سٹی کی ٹیمیں ایف اے کپ کے 5ویں راؤنڈ میں پہنچ گئیں. چیلسی نے نیوکاسل یونائیٹڈ کو 3 گول سے شکست دی. سٹی نے کارڈیف کے خلاف 2 گول سے کامیابی حاصل کی. بارسلونا نے اسپینش لیگ میں ایلیویس کو 2-1 سے ہرا دیا. یہ فلپ کوٹینو کا بارسلونا کی طرف سے پہلا میچ تھا. وہ 142 ملین پاؤنڈ کے معاہدے کے تحت لیورپول سے اسپین آئے ہیں. روجر فیڈرر کا کہنا ہے کہ ان کے لیے عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. روجر فیڈرر نے گزشتہ روز آسٹریلین اوپن کا ٹائٹل 6ویں بار جیتا ہے. روجر فیڈرر کا کہنا ہے کہ وہ 12 ماہ میں 3 بڑے ٹورنامنٹس جیت چکے ہیں اور خود انہیں اس کا یقین نہیں آ رہا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. فٹنس ایپ کی مدد سے امریکی فوجی اڈوں کی معلومات پتہ چل جائے کیسے ممکن ہے؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے، پورا احوال وہاں پر موجود ہے. اچھا، بچوں کی فحش فلموں میں پنجاب سب سے آگے کیوں ہیں؟ اس میں پڑھے لکھے ڈگری یافتہ لوگ کیوں شامل ہیں؟ جائیں 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 احوال کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ جائیں. سربین کا ڈس فایا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری تہمینہ قریشی کی ہے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع ایک فوجی اڈے پر حملے میں 11 افغان سیکیورٹی اہلکار اور 5 میں سے 4 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں. حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کہا ہے کہ بچوں کی فحش فلمیں بنانے میں صوبہ پنجاب سب سے آگے ہے. ترکی کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حکام نے 311 ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو سوشل میڈیا پر حکومت مخالف پروپیگنڈے میں ملوث تھے. انٹرنیٹ پر ورزش کے معمول کا ریکارڈ رکھنے والی ایپ سٹراوا نے دنیا بھر میں متعدد فوجی اڈوں کے نقشے جاری کیے ہیں. ان میں سے کئی فوجی اڈے عراق اور شام میں ہیں. آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار فروخت کرنے والے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے تمینہ قریشی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بچوں کی فحش فلمیں بنانے سے متعلق تحقیقات کرنے والے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حکام کہتے ہیں کہ بچوں کی فحش فلمیں بنانے اور ان کی برہنہ تصاویر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنے میں آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اس کا وسطی علاقہ سب سے آگے ہیں۔ ان مقدمات میں جتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ڈگری ہولڈرز بھی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی اوریاں فلمیں بنانے کے حوالے سے اب تک 1 درجن سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں اور متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن میں سے اکثریت کا تعلق وسطی پنجاب کے شہروں سے ہے۔ بچوں کی جنسی تشدد پر مبنی فلمیں بنانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک 2 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں ان واقعات کے سدباب کے لیے اقدامات کرے گی۔ ملکی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس معاملے پر الگ سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے سائبر کرائم کے حکام ہی انٹرنیٹ سے متعلق تمام معاملات کو دیکھتے تھے۔ اس 2 رکنی ٹیم کے سربراہ عمران حیدر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس ضمن میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے علاوہ مقامی افراد سے بھی مدد لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی جو انٹرنیٹ پر مختلف لڑکیوں کی فوج تصاویر اپلوڈ کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے ہیں اور وہ ان دنوں ملک کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے جنسی تشدد کے مواد کے خلاف پاکستان میں اس لیے مؤثر کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ یہاں پر متاثرہ لوگ متعلقہ حکام کو اس بارے میں شکایت درج نہیں کرواتے۔
ایکچولی ہمارے پاس نا مطلب ڈفرینٹ یا انٹرپول سے ہمارے پاس جو ہے انفارمیشنز آتی رہتی ہیں، کیونکہ جو وہاں کے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ رپورٹ بیک کرتے ہیں اپنی ایجنسیز کو کہ جی یہاں سے ہمیں مٹیریل جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، تو وہ جو مٹیریل ڈسٹریبیوشن ہے وہ جب ٹریس ہوتی ہے پاکستان سے تو انٹرپول کے پاس سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ جی اس جگہ سے جو ہے نا یا اس آئی پی سے انفارمیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو فردر ہے نا بندہ ٹریس کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ عمل میں آتی ہے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بھی اس ضمن میں ایک خصوصی سیل قائم کیا ہے جو انٹرنیٹ پر بچوں کی اوریاں تصاویر اپلوڈ کرنے والوں کی نشاندہی کرے گا، اور ان معلومات کی روشنی میں ایف آئی اے کی خصوصی ٹیم ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ایف آئی اے کے حکام نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ایسے جرائم میں ملوث افراد کی فیس بک آئی ڈی کی فوری معلومات حاصل کرنے کے لیے امریکی متعلقہ حکام سے بات کریں، کیونکہ اس ضمن میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تفتیش کاروں کو 4 سے 6 ہفتوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایسے مقدمات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں جن افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان میں سے زیادہ تر کے پاس پاکستانی بچوں کی فحش فلمیں برآمد ہوئی ہیں۔ ایف آئی اے کے اہلکار عمران حیدر کے مطابق اگرچہ پی ٹی اے نے ہزاروں ایسی ویب سائٹ کو بلاک کیا ہے جہاں پر بچوں کے جنسی تشدد کا مواد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملزمان متعدد ویب سائٹس بنا لیتے ہیں۔
یہ پی ٹی اے نے جو بلاک بھی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ میں بہت سی ایسے سافٹ ویئر ہیں اور بہت سی ایسی سائٹس ہیں جن کے ذریعے ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو سافٹ ویئر ہیں وہ بیسیکلی ان کا کانسیپٹ ہی ہوتا ہے انونیمس، وہ آئیڈینٹی رکھتے ہیں مینٹین کرتے ہیں، انانیمیٹی مینٹین کرتے ہیں، اس لیے یہ جو انٹرپریٹس ہوتے ہیں یہ یوزلی اس طرح کے سافٹ ویئر اور ویب سائٹس یوز کرتے ہیں جس میں انانیمیٹی جو ہے وہ مینٹین رہے۔
دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے مردار میں کمسن بچی آسما کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیے جانے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے کل سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ آسما کو 2 ہفتے قبل جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، تاہم ابھی تک اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 12 سال کی بچی کو جنسی زیادتی کے بعد ہلاک کرنے کے شبے میں 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے بقول اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ گرفتار شدہ افراد کا مقتولہ کا بھائی، جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں مقتولہ کا بھائی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب اس واقعے کے خلاف بلوچستان ویمن بزنس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
12 سالہ بچی طیبہ کی ہلاکت کے خلاف مظاہرہ بلوچستان ویمن بزنس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کیا گیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے خاموش مظاہرے کے شرکا نے ملزمان کی گرفتاری اور ان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن ثنا دورانی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائیں۔
افسوسناک واقعات روزانہ دن بدن ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم اب حیران ہیں کہ ہم کس کس واقعے کو کس طریقے سے دیکھیں۔ یہ ہمارے پاس لا موجود ہے، بٹ شاید وہ لا جو ہے وہ اس قسم کے جرائم کے لیے میرا خیال سے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے بہت جو ہے وہ سخت ترین سزا جو ہے وہ متعین کرنی پڑے گی اور پبلکلی یہ سزا جو ہے ہم لوگوں کو دینی پڑے گی۔
بچی کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر کے علاقے کلی اسماعیل میں پیش آیا تھا۔ سیول اسپتال کوئٹہ کے پولیس سرجن نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے بتایا تھا کہ بچی کو گلا گونٹ کر الگ کرنے سے قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ بچی کی محلے داروں نے بتایا کہ وہ بیمار بھی تھی۔ ان کی ایک اسکول فیلو سدرا نے بتایا کہ طیبہ 3ری جماعت کی طالبہ تھی۔ ایک اور محلے دار نادر نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بچی مرگی کے مرض میں مبتلا تھی۔
سر یہ کرائے پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ ان کا والدہ بھی نہیں ہے اور والد صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ برحال بیمار تھی بچی، مرگی کی بیماری تھی اس میں۔
اس واقعے کا مقدمہ جنار ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے 7 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ بعض مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بچی کے 2 بھائیوں میں سے چھوٹا بھائی بچی کی ہلاکت میں ملوث ہے۔ اس واقعے کی تفتیش سے منسلک ایک پولیس افسر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بچی کے 2 بھائیوں میں سے چھوٹے بھائی کی گرفتاری کی تصدیق کی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کا بھائی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث ہے یا نہیں، اس بات کی باقاعدہ تصدیق ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کے بعد ہو سکے گی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے شہر کاس گنج میں مذہبی فسادات کے بعد کشیدگی برقرار ہے۔ فسادات میں ایک نوجوان کی جان گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا تبادلہ کر دیا ہے۔ ریاست کے گورنر نے اس واقعے کو اتر پردیش کا کلنک قرار دیا ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
اتر پردیش کے کاس گنج شہر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ فساد 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریبات کے وقت شروع ہوا۔ اطلاعات کے مطابق ہندوؤں کے ایک گروپ نے قومی پرچم ترنگے کے ساتھ ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی تھی جو مسلمانوں کی آبادی والے علاقے سے گزر رہی تھی، لیکن سڑک پر مسلمانوں نے بھی یوم جمہوریہ کی تقریب کے لیے کرسیاں لگا رکھی تھیں اور پرچم کشائی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بحث کس بات پر ہوئی اور کس طرح یہ ٹکراؤ میں بدل گئی، اس کے بارے میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ بیانات ہیں، لیکن اس ٹکراؤ میں اس مقام پر گولی چلی جس میں ایک ہندو نوجوان مارا گیا۔ بعد میں مسلمانوں پر ہونے والے حملے میں ایک نوجوان کی آنکھ چلی گئی ہے اور مسلمانوں کی کئی دکانوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ شہر میں آج امن رہا، لیکن گزشتہ 3 روز سے وہاں زبردست کشیدگی ہے۔ ہلاک ہونے والے نوجوان کے رشتہ دار انہیں شہید کا درجہ دیے جانے اور 50 لاکھ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست کے گورنر رام نائک نے کاس گنج کے فساد کو ریاست کے لیے کلنک یعنی بدنما داغ قرار دیا ہے۔
کس نے پرارمبھ کیا، کس نے بعد میں جواب دیا، یہ بات تو انکوائری کے تحت باہر آئے گی، لیکن نشچت طور پر وہاں کے جو گھٹنائیں ہوئی اتر پردیش کے لیے ایک کلنک کے روپ میں ہوئی ہے۔ سرکار اس کی جانچ کر رہی ہے اور کڑے سے کڑے رخ لے کر ایسے جو لوگ شانتی کے ساتھ سنگھرش کرتے ہیں، شانتی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جتنی کی جائے وہ کم ہے۔
ریاست کے ایک وزیر نے ان فسادات کو چھوٹا واقعہ کہا ہے۔
کسی معاملے کو اناوشک طول دیا جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک چھوٹی گھٹنا ہوئی ہے جس میں 2 لوگوں کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، لیکن سرکار اس کے بارے میں گمبھیر ہے، کاروائی کر رہی ہے، اور کشمیر کی تلنا کر کے جو ہے پردیش کا ماحول خراب نہ کیا جائے، یہ میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں۔
بھارتی جنتا پارٹی ہندوتو کی لہر کے درمیان ریاست میں اقتدار میں آئی تھی۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو گزشتہ دنوں وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی طلب کیا تھا۔ گزشتہ دنوں ملک کے نائب صدر وینکیا نائیڈو نے بھی وزیر اعلیٰ سے کہا تھا کہ وہ ریاست میں امن و قانون کی صورتحال پر قابو پائیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کی فائرنگ میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت سے کشیدگی تو ہے ہی، لیکن اس معاملے پر سیاسی ہنگامہ بھی بپا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے قصوروار فوجیوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا ہے، لیکن ان کی اتحادی بی جے پی نے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
یہ ہلاکتیں ہفتے کو اس وقت ہوئیں جب فوج نے شوپیان میں مظاہرین پر فائرنگ کی۔ فوج کا کہنا ہے کہ ہجوم مشتعل تھا اور فوجی اہلکاروں نے ذاتی دفاع میں گولی چلائی۔ ان ہلاکتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ہڑتال کی گئی۔ تاہم جموں میں قانون سازیہ کے بجٹ اجلاس کے دوران ان ہلاکتوں کو لے کر ہنگامہ ہوا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ قصوروار فوجیوں کے خلاف تحقیقات منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ تاہم اقتدار میں محبوبہ مفتی کی شریک بی جے پی نے فوجی کارروائی کا دفاع کیا اور ایف آئی آر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی رویندر رینا:
سینا نے جو کیا بچاؤ میں کیا، دیش کی رکشا کے لیے کیا اور قانون کے مطابق کیا، جو کرنا بے حد لازمی اور ضروری تھا۔ سینا نے جو کیا ٹھیک کیا، سرکاروں کا کام ہوتا ہے یہ افلاطونی بیان دینا، سینا کا کام ہے ٹھیک کرنا۔
ان ہلاکتوں سے متعلق سرکاری تحقیقات کو علیحدگی پسندوں نے فریب قرار دیا ہے۔ سید علی گیلانی، میرویز عمر فاروق اور یاسین ملک نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں نافذ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے رہتے کسی فوجی یا فورسز اہلکار کے خلاف قانونی کارروائی ممکن نہیں ہے۔ اسی قانون کے خاتمے اور کشمیر میں رائے شماری کرانے کا مطالبہ لے کر رکن اسمبلی انجینئر رشید نے سری نگر میں مقیم اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی طرف مارچ کیا، جسے پولیس نے منتشر کیا۔ اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن رہنما عمر عبداللہ نے الزام عائد کیا کہ ہجوم کو منتشر کرنے کی بجائے پہلے ہی طے کیا گیا تھا کہ پتھراؤ کرنے والوں کا قتل کرنا ہے۔
تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو روکا جائے، لیکن طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں یہ سوچ آئے کہ ٹھیک ہے آپ کو پتھر برسائے، ہم سیدھا آپ کے سر پہ گولی ماریں گے، دیکھی جائے گی اس کے بعد، آپ کو روک نہیں سکتے۔
مسٹر عبداللہ نے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی پر الزام عائد کیا کہ وہ لاشوں پر سیاست کر رہی ہیں۔ واضح رہے شوپیان کے گنوپورہ گاؤں کے دو نوجوانوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اس سال فوجی فائرنگ سے مارے گئے نوجوانوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ترکی کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 311 افراد کو شمالی شام میں کرد فورسز کے خلاف آپریشن کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترک حکام نے اسے دہشت گردوں کا پروپیگنڈا قرار دے کر واضح کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی اس آپریشن کے بارے میں کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
گزشتہ روز ترکی کا کہنا تھا کہ اس نے شام کی سرحد پر واقع شہر اعزاز میں ایک اہم پہاڑی پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ شامی ملٹری کونسل کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جنگجو صوبہ آفرین بھیجے گی تاکہ کرد ملیشیا کی مدد کی جا سکے۔ یہ آوازیں فضائی اور زمینی حملوں کی ہیں جو ترک فوج نے موسم کی بہتر صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی شام میں دوبارہ شروع کیے تھے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ترک حمایتی یافتہ شامی باغی فائرنگ میں مصروف ہیں۔ ادھر آماسیا میں گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی اپنی سرحد سے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کرے گا۔
جرابلس میں الرائی اور الباب، جہاں پہلے ہی دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، 130,000 شامی بھائی واپس جا کر اپنے گھروں میں بس چکے ہیں۔ اب ہم یہی کام آفرین میں کر رہے ہیں۔ مرحلہ وار ہم شام کے ساتھ اپنی پوری سرحد کو دہشت گردوں سے پاک کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے بھائی جو ہمارے ملک میں سالوں سے رہ رہے ہیں اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔
ادھر سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ حکومت کی حمایتی یافتہ فورسز کے فضائی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی صوبے ادلیب میں 33 شہری مارے گئے ہیں۔ شام کی حکومت اور شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ ترکی کے فضائی حملوں میں قدیم مندر کو شدید نقصان پہنچا ہے، جو کہ آفرین میں کردوں کے زیر قبضہ علاقے میں قائم ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عین دارا کی جگہ پر ایک گڑھا پڑ گیا ہے۔ نیو ہٹیٹی نامی مندر قبل از مسیح کے 1000 سالوں کے دوران آرمینیائی قوم نے بنایا تھا۔
بی بی سی کہ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. فرانس کا دارالحکومت پیرس سیلاب کی زد میں ہے. وہاں کے دریائے سین میں جو طغیانی آئی ہے اس کے بارے میں احوال سماعت فرمائیے غضنفر حیدر کی زبانی.
پورے پیرس سے تقریباً 1500 لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر ان کے گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. بہت سے گھر بغیر بجلی کے ہیں جبکہ کل تک دریا کا پانی معمول سے 4 میٹر زیادہ تھا. پیرس کے مشہور مجسمے لا سوزاوا کو ایک صدی سے دریا سین کی سطح کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن اب یہ مجسمہ خود پانی میں ڈوب رہا ہے. شہر میں چلنے والی کشتیوں کو فی الحال روک دیا گیا ہے اور 7 ٹرین اسٹیشنز بھی بند کر دیے گئے ہیں. شہر کے قدیم عجائب گھر لوو کے نچلے حصے کو بھی لوگوں کے لیے بند کیا گیا ہے.
پچھلے 10 دن سے ہم ان حالات میں رہ رہے ہیں اور اب صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں.
پیرس سیلاب کی زد میں آیا ہے. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میرا سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کے خلاف جاری تشدد کے واقعات روکنے کے لیے پہلی مرتبہ ایک موبائل ایپ متعارف کرایا گیا ہے. خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے بنائی گئی یہ موبائل اپلیکیشن اپنی نوعیت کی پہلی ایسی ایپ ہے جس سے خواجہ سراؤں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات بر وقت رپورٹ ہو سکیں گے. پشاور میں خواجہ سرا کمیٹی کے ایک نمائندے پارو سے ہمارے ساتھی رفعت اللہ اور اگزئی نے بات چیت کی.
اس ایپ سے میں نہیں, میں ہمارے پورے پاکستان کے ٹرانسجنڈر سارے خوش ہیں اور یہ ہمارا ایک لحاظ سے ہمارا محافظ ہے. ہمارا جو بھی مسئلہ ہو تو ہم اسی ایپ میں ہم رپورٹ کرواتے ہیں اور اسی سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے. اور ہم جو رپورٹ کرواتے تو وہ ہماری ٹرانسیکشن کی جو صدر ہے ہماری فرزانہ میڈم فرزانہ, تو اس حد تک پہنچتے تو وہ جا کے جو افسران ہیں آگے تو ان کو پہنچاتے, تو کافی جلدی اس پہ جو بھی ہوتا ایکشن جلدی لیا جائے.
ابھی آپ لوگوں کی جو کمیونٹی ہے ان میں زیادہ تر تعلیم بھی نہیں ہے, وہ یہ ایپ استعمال کرنا جانتے ہیں؟
جی ہاں, کافی آسان ہے اس پہ رپورٹ کروانا, کافی آسان ہے. اس پہ تقریباً 4 بٹن موجود ہیں اس میں, اور اس میں ایک آن لائن آف لائن, تو اگر انٹرنیٹ ہو تب بھی ہم اس پہ رپورٹ کٹوا سکتے, اگر انٹرنیٹ نہ موجود تب بھی ہم کروا سکتے ہیں. پہلے اس پہ وائس میسج کے ذریعے ہم کروا سکتے ہیں. اگر جن کو جو پڑھے لکھے نہیں ہو وہ وائس میسج کر کے تو رپورٹ اپنی کٹوا سکتے, اور یا ویڈیوز بنا کے تو وہ ویڈیو بھجوا دیتے. تو
یہ پچھلے 2-3 سالوں میں کتنے اس طرح کے تشدد کے واقعات کتنے ہوئے ہیں, کچھ آپ کو پتہ ہے؟
تقریباً 2015-16 سے لے کے تقریباً 54 خواجہ سرا شہید ہوئے اور 300 خواجہ سراؤں کے ساتھ تشدد ہوئے, مطلب ان کے ساتھ ان کا ریپ ہوا ہے, ان کے بال کاٹے گئے, ان کو مارا گیا, ان کے 10-12 بندوں نے ان کی بے حرمتی کی. کافی خواجہ سراؤں کو اپنے جو ان کے دوست بنے ہوتے ان لوگوں نے ان کو مارا ہے, اور زیادہ گھر والوں کی وجہ سے گھر والے ان کو مار دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں ان کو. اور ابھی ایک خواجہ سرا تھا, اس کو متنوں میں اس کو اتنی بے دردی سے مارا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھے تو بند جو بھی جتنا بھی بندہ ظالم ہے اس کو دیکھ کے اس کو رونا آ جائے, اتنا برے طریقے سے اس کے ساتھ تشدد کیے. یہاں پہ گردن پہ اس کی چوریاں ماری گئی ہے, اس کو ذبح کیا گیا. سب سے زیادہ جو خواجہ سراؤں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کیونکہ پشاور کا کافی نام ہے, لوگ اس کا سب اچھا کہتے ہیں اور کافی خوبصورت شہر, تو یہاں کے لوگ بھی کافی اچھے جانے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم پورا پشاور بدنام ہے.
تو آپ چونکہ خود عہدیدار بھی ہیں جو آپ لوگوں کی تنظیم ہے, کچھ پتہ ہے آپ کو یہ جو 54 مارے گئے ہیں یا جو آپ لوگوں کے خلاف باقی جو وائلنس کے آپ نے تعداد بتائی ہے واقعات ہوئی ہے, تو اس میں کچھ اندازہ ہے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں؟
54 خواجہ سرا جو شہید ہوئے تو اس ملزمان کچھ ملزمان اس میں گرفتار ہوئے, اور زیادہ جو ہے نا فرار ہو کے گھوم رہے, الٹا ہمارے فنکشنوں میں ہم جہاں پہ فنکشن وغیرہ کرتے ہیں ادھر ہی آ کے کرسی میں آگے بیٹھ کے ہمیں اور بھی ہمیں دھمکاتے اور بھی ہمیں ڈراتے وہ لوگ.
اچھا یہ آپ کا ویسے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف یہ تشدد کیوں ہوتا ہے؟
مجھے خود سمجھ نہیں آتا, کافی دفعہ میں جب بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ یار ہم کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتے نہ ہم لوگوں نے کسی کا بگاڑا ہے, الٹا ہم ان کی خوشی دوبالا کرتے ہیں اور ہمیں یہ لوگ ہمیں بے عزت کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہمیں بے عزت کر کے ان کو کیا ملتا ہے, کیا سکون ملتا ہے انہیں, کیا ملتا ہے ہمیں بے عزت کرتے. اگر ایک بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو چاہے رب کا ہوتا ہے, فرض کرو عوام کی نظر میں ہم گناہ گار ہیں ٹھیک ہے تو ہم رب کے گناہ گار ہیں, ان کے گناہ گار ہم تو نہیں, تو یہ لوگ ہمیں اپنی خوشیوں میں بلا کے, ہم خود سے نہیں جاتے, یہ لوگ ہمیں بلاوا دیتے ہمیں دیتے دعوت دیتے, تو ہم جب جاتے تو یہ لوگ وہاں پہ بھی یہ لوگ ہمیں کھلونا سمجھ کے ہمارا مذاق اڑاتے, کوئی اٹھا کے زمین پہ پٹکتے, کوئی کیا کرتے ناچ گانتے شراب کے نشوں میں ہو کے.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کمیونٹی میں کچھ اس طرح مطلب لوگوں میں اب یہ ریئلائزیشن ہے, یہ احساس ہے کہ اس شعبے کو چھوڑنا چاہیے؟
ہاں ابھی تو کافی حد تک ہمارے خواجہ سرا یہی کہتے کہ یار ہم باہر جائیں گے, باہر جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ بہت رسپیکٹ ملتا ہے,
بنا لیتے ہیں باہر جا کے مطلب آپ کا؟
ہاں زیادہ تر بنا لیتے, زیادہ تر اپنے آپ چلے جاتے اپنے ویزے کے طور پہ, یا کچھ لوگ یہی کہتے کہ یار ہمیں پناہ دیں ہمارے یہاں پہ ہمیں خطرہ ہے, تو کافی ہمارے دوست گئے یہی کبھی کوشش کر رہے. وجہ یہ ہے کہ یار فنکشن ابھی فنکشن بھی کافی حد تک ختم ہو گئے.
یہ تھے پارو جو خواجہ سرا کمیٹی کے ایک نمائندے ہیں, ان سے ہمارے ساتھی رفعت اللہ رکزئی بات کر رہے تھے. دنیا کی سب سے خطرناک چوٹیوں میں سے ایک نانگا پربت پر پھنسی ایک فرانسیسی خاتون کو ایک جامعی ریسکیو آپریشن کے بعد اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے, لیکن ان کے پولش کو پیما ساتھی کی تلاش اب ختم کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں میں نے ریٹائرڈ کرنل عبدالجبار بھٹی سے بات کی کہ جو خود بھی کوہ پیما رہے ہیں. ان سے میرا سوال یہ تھا کہ نانگا پربت کے جس علاقے میں کوہ پیما کو بچانے کی کارروائی اب روک دی گئی وہ علاقہ ہے کتنا خطرناک؟
جی نانگا پربت ایک تو جنرلی اس کو کلر ماؤنٹین کہتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پرٹیکولرلی ابھی سردیوں میں تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ایون ہارشر ویدر, اور ٹرین بھی ذرا چینج ہو جاتی ہے کہ سنو زیادہ آئس زیادہ ہو جاتی ہے, تو پرائمریلی بھی یہ ایک خطرناک ماؤنٹین جانا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, تو جیسا آپ نے خود بتایا کہ یہ کلر ماؤنٹین ہے, خطرناک قسم کا علاقہ ہے, تو اتنے سخت موسم میں جب کہ شدید قسم کی سردی ہے, ان کوہ پیماؤں کو پہاڑ پر جانے کی ضرورت تھی کیا؟
ہاں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ کیا سوجتی ہے آپ کو, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ پہاڑوں پہ, لوگ گم بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں زخمی بھی ہوتے ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے, آپ خود بھی آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بار بار چلے جاتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ماؤنٹینئر ہی جانتا ہے کہ وائی ہی گوز.
ٹھیک ہے. اچھا کرنل صاحب یہ جو ریسکیو آپریشن ہے تو اس میں کس قسم کے مسائل تھے یا درپیش آئے کہ جس کے سبب یہ ریسکیو آپریشن روکنا پڑا؟
ہاں یہ اس میں جو میں نے تھوڑا سا ان کا پڑھا ہے, کل وہ نیچے آئے ہیں 28th کو, تو اس سے 3-4 روز قبل ہی ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے آئی ایل ٹی سے وہ سیکھ رہے ہیں، پرٹیکولرلی وہ جو اوپر رہ گیا ہے تو اس کو ہائی الٹیچیوڈ سکنیس ہوئی، پھر وہ اس کے ساتھ ایڈیشنلی اس کو کچھ سنو بلائنڈنیس کا بھی افیکٹ ہوا، اینڈ دین اس کو ہو گئی فراسٹ بائٹ. اب یہ جو دوسری تھی یہ اس کو ہیلپ کرتی رہی اور اس کو خود بھی پھر فراسٹ بائٹ ہو گئی، اور الٹیمیٹلی پھر اس کو 7,300 میٹرز پہ تقریباً اس کو پھر اس کو چھوڑنا پڑا، اس کو وہاں پہ چھوڑ کے سیکیور کر کے ٹینٹ کے اندر، تو یہ پھر خود دوسری جو فیمیل کلائمبر تھی یہ نیچے آ گئی، اور مین ٹائم نیچے سے کلائمبر ریسکیورز گئے ہیں دو، جو کہ آلریڈی وہ K2 کے لیے K2 ایکسپیڈیشن پہ ابھی تھے، وہ وہاں سے آئے اور وہ اوپر گئے ہیں اور وہاں سے 6,000 میٹر پہ وہ ان کو ملی ہے، اور وہاں سے پھر اس کو رات پھر ان کو بھی وہاں پر 6,000 میٹر پہ اس کے ساتھ گزارنی پڑی، اور پھر اگلے دن صبح یہ اس کو لے کے نیچے اتریں.
تو اب کیا کہیں گے آپ، وہاں پہ بچنے کی امید ہے کوہ پیما کی ہے نہیں ہے؟
ہاں ٹیکنیکلی نہیں ہے.
تو نہیں، بڑا مبہم سا جواب ہے ٹیکنیکلی نہیں ہے، تو اور کون سا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہے؟
وہ تو پھر میرکل تو کچھ بھی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا آپ خود بھی خطرناک قسم کے کوہ پیما رہے ہیں، کوہ پیمائی کر چکے ہیں، اس قسم کے خطرات مول لینے کے لیے دل کیوں چاہتا ہے؟ اب آپ اپنے دل کی بتائیں.
اچھا اس میں یہ خطرناک قسم کا میں نہیں رہا، آلویز بڑا سیف پلے کرتا ہوں تو لیکن یہ خطرناک چیز ضرور ہے، میں خود خطرناک نہیں ہوں تو
نہیں میں آپ کی کوہ پیمائی کوئی کہہ رہا تھا، آپ کو نہیں کہہ رہا.
کوہ پیما خود خطرناک نہیں ہوتا، بڑے سافٹ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں.
کوہ پیمائی خطرناک ہو سکتی ہے، کوہ پیما نہیں
خطرناک ہے. کوہ پیمائی سے ضرور یہ خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے، لیکن اس کی دیکھیں اس کی ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشنس ہیں. ٹو اسٹارٹ ود شاید وہ اپنے مسلس دکھانے کے لیے بھی، یا شوشہ کے لیے، یا اپنا نام کرنے کے لیے، یا دیکھا دیکھی ایک ٹیم کے اندر وہ چل پڑتا ہے. لیکن جو ایکسٹریم کلائمبنگ ہے وہ بڑے اسپیشل لوگ ہی کرتے ہیں، چھوٹی موٹی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جو ایکسٹریم کلائمبنگ ہے لائک یہ کر رہے تھے لائک ایوریسٹ پہ میں گیا، یا 8,000 میٹر کے کیے ہم نے اور بھی کیے، تو اس کے لیے سرٹنلی ایک تو جو آپ نے بات کی دل گردہ تو چاہیے ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک پیشن چاہیے ہوتا ہے، پیشن جس کو بولتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک ان بیلٹ آپ کے اندر اندرونی وہ جو ہے ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی مختلف لوگوں کی مختلف ایکسپلینیشنز ہیں.
چلیں جی. آپ نے کرنل صاحب یہ بتا دیا کہ ایک پیشن ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو اسے کوہ پیما بنا دیتا ہے. میرا سوال پھر گھوم پھر کر یہ ہے کہ نانگا پربت میں اس ناکامی اور ایک کوہ پیما کی گمشدگی، یا ٹیکنیکلی اس کے کچھ نہ پتہ چلنے کے واقعے کے بعد، کیا اب کوہ پیما وہاں جانا چھوڑ دیں گے؟
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب یہ بھی آیا تھا تو اس کو جب وہ چلتا ہے، جب اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے بندہ جانے کے لیے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اینی تھنگ کین ہیپن، اسمال لٹل ایکسیڈنٹ سے لے کے کچھ تو ایسی ہوتی جو فزیکل آپ کو ہوتا ہی ہوتا ہے، ڈفرینس پڑتا ہی پڑتا ہے. تو لیکن ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ سے لے کے ایک فیٹل ایکسیڈنٹ تک ہو سکتا ہے، یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے. اس لیے جو ماؤنٹینئر ہے بنیادی طور پہ ایک پیشنیٹ ماؤنٹینئر ہے، وہ ان چیزوں سے دیکھیں وہ انہی چیزوں کو تو وہ شاید انجوائے کرتا ہے.
یہ تھے ریٹائرڈ کرنل عبدالجبار بھٹی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک خبر لگی ابھی 9 منٹ پہلے، فائر اینڈ فیوری پڑھنے پر ٹرمپ کے حامیوں کا غم و غصہ. تفصیل کے لیے تو آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہی جانا پڑے گا، ہے اسٹوری دلچسپ ہے، میں نے پڑھی ہے ابھی ہاتھ کے ہاتھ. یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فراز ہاشمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے میٹ ہاول. تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر تہمینہ قریشی کی زبانیں.
اب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع ایک فوجی اڈے پر حملے میں 11 افغان سیکیورٹی اہلکار اور 5 میں سے 4 حملے آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ ترکی کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حکام نے 311 ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو سوشل میڈیا پر حکومت مخالف پروپیگنڈے میں ملوث تھے۔ انٹرنیٹ پر ورزش کے معمول کا ریکارڈ رکھنے والی ایپ سٹراوا نے دنیا بھر میں امریکی فوجی اڈوں کے نقشے جاری کیے ہیں، ان میں سے کئی فوجی اڈے عراق اور شام میں واقع ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار فروخت کرنے والے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع دریائے سین کی سطح معمول سے 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے، جس سے شہر کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔